تشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تہران میں ایلڈر گروپ سے ملاقات میں صدر مملکت کی گفتگو۔ مصر کا بحران، معزول صدر مرسی کے مقدمے کی سماعت اور جنرل عبد الفتاح السیسی کو بطور صدر اقتدار میں لانے کی تیاری۔ شام کے بحران کے حل کے لیے جنیوا دو کانفرنس، حکومت اور مخالفین کے وفود میں براہ راست گفتگو میں تعطل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahitv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahitv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کی قیادت میں ایران کا دورہ کرنے والے ایلڈر گروپ کے ارکان سے ملاقات میں کہا کہ تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس سلسلے میں اقوام متحدہ میں تجویز بھی پیش کی تھی، جس کو جنرل اسمبلی نے منظور کر لیا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ علاقے کے بحرانوں کی جڑیں جہالت، غربت، ناانصافی، جمہوریت کے فقدان اور اغیار کے مداخلت اور موجودگی میں پیوست ہیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ناانصافی، جمہوریت کا فقدان، قومی تعصب، انسانی حقوق کی غلط تشریح اور اغیار کی موجودگی اور مداخلت سے عالمی سطح پر معاشروں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شام کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے سب سے اہم اور پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کے لیے مالی اور اسلحہ جاتی حمایت بند کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی شام میں بدامنی کی وجہ سے تباہ حال عام شہریوں کے لیے فوری طور پر انسان دوستانہ امداد بھی فراہم کی جائے۔ اس ملاقات میں ایلڈر گروپ کے ارکان کے وفد کے سربراہ کوفی عنان نے بھی علاقے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے میں ایران کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے اور لوگوں کا قتل عام بند کرانے کا کوئی پرامن راستہ تلاش کرے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے کہا کہ شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے شام کے ہمسایہ ممالک اور خاص طور پر ایران کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایران آنے والے ایلڈر گروپ کے ارکان میں کوفی عنان، فنلینڈ اور میکسیکو کے سابق صدور اور جنوبی افریقہ کے عیسائیوں کے معروف مذہبی رہنما ڈیزمنڈ ٹوٹو شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی اس کا مسلمہ حق ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ ایران کے اس حق پر مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک عشرے تک مغربی ملکوں کے ذہن میں صرف یہ مفہوم تھا کہ ایران کو یورینیم کی افزودگی سے روکنا ہی ایک آپشن ہے اور یورینیم کی افزودگی کی جو صلاحیت ایران نے حاصل کر لی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب امریکہ دیر سے صحیح اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ اگرچہ ایران کو یورینیم کی افزودگی سے پوری طرح روکنا ان کا ایک خواب تھا، لیکن وہ اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکے اور ان میں اس کی توانائی بھی نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ امریکی مجبور ہیں کہ وہ یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کو تسلیم کریں۔ جواد ظریف نے ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے عقلانیت اور منطق کی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ اس سمجھوتے سے سب کو اپنی کامیابی کا احساس ہے۔ جنیوا سمجھوتے کے مطابق مغربی ممالک ایران پر عائد پابندیاں نرم یا اٹھا لیں گے اور جواب میں ایران بھی رضاکارانہ طور پر یورینیم کی 20% افزودگی کو روک دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنیوا مذاکرات کو حتمی شکل دینے کے لیے آئندہ 3 ہفتے میں مذاکرات شروع ہوں گے۔ نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں ایک نشست میں بتایا کہ طے ہوا ہے کہ جب مذاکرات کے پہلے مرحلے پر عمل شروع ہوگا تو حتمی مرحلے کے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں سبھی مسائل پر شفاف انداز میں گفتگو ہوگی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ اس مرحلے کے لیے ایک معینہ وقت مد نظر رکھا گیا ہے اور اس میں ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنے اور یورینیم کی افزودگی کم کرنے کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ واضح ہے کہ ایران اور 5+1 گروپ نے گزشتہ نومبر میں جنیوا میں جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق کیا تھا، جس پر 20 جنوری سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس سمجھوتے کے لیے 6 مہینے کی مدت مد نظر رکھی گئی ہے، جس میں ایک بار پھر 6 مہینے کی توسیع ہو سکتی ہے، اور دونوں فریقوں کو مذاکرات کے ذریعے 1 سال کے اندر حتمی سمجھوتے پر اتفاق کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے دہشت گردی کے خلاف اقوام متحدہ کے اقدام کا خیرمقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے منگل کو ہفتہ وار پریس بریفنگ میں دہشت گردی کے خلاف سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی اس اقدام کو دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مفید بتایا اور کہا کہ اگر سبھی ممالک اس سلسلے میں سنجیدہ ہوں گے تو اس لعنت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف مہم میں دوغلی پالیسیاں اختیار کی گئیں تو یقیناً اور زیادہ ممالک اس کے بھینٹ چڑھیں گے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران خود دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے کہا کہ اس لعنت کے خاتمے کے لیے سبھی ممالک کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضیہ افخم نے ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کے دورے تہران کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایران اور ترکی دونوں مسلمان اور ہمسایہ ممالک ہیں جن میں کافی اشتراکات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجب طیب اردوغان کے اس دورے میں مختلف اور دو طرفہ بین الاقوامی امور پر گفتگو ہوگی۔ مصر کی فوجی کونسل نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے صدارتی انتخابات میں جنرل عبد الفتاح سیسی کی نامزدگی کی باضابطہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔
اس معاملے میں ایک بات پوری طرح واضح ہے کہ مصری فوج کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتی ہے۔ فوج کے اعلی کمانڈروں اور سینئر فوجی افسران کو ملکی اقتدار کے اعلی مناصب پر لانے کی مہم فوج کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مصری فوجیوں نے 1 سال پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا۔ عوام کے منتخب صدر محمد مرسی کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک، اس کے بعد بغاوت اور پھر گرفتاری، مرسی کی مسلسل نظر بندی، یہ سارے اقدامات ان کی حکومت کا تختہ الٹنے اور اخوان المسلمین کو قابو میں کرنے کی غرض سے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھے۔ دوسرے مرحلے میں فوجیوں نے عبوری حکومت اور فوج کے منصوب کردہ عبوری صدر عدلی منصور جیسے شخص کے ذریعے ایسے قوانین منظور کروا لیے جن کے تحت مخالفین اور دوسرے رقیبوں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اخوان المسلمین کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی بھی عبوری حکومت کے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھی۔ آئین کے بارے میں ریفرنڈم کے انعقاد کے بعد مصری فوجیوں کے منصوبے کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کا راستہ پہلے سے کہیں زیادہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آئین کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد پہلے پارلیمانی انتخابات کرائے جائیں گے اور اس کے بعد صدارتی انتخابات کا مرحلہ آئے گا، لیکن منصوبے کا صفحہ پلٹ دیا گیا اور فوجی قیادت بڑی تیزی اور عجلت کے ساتھ صدارتی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے، جن میں جنرل عبد الفتاح سیسی ہی سب سے نمایاں امیدوار ہوں گے۔ مصر کی حالیہ تاریخ میں فوج کو اقتدار میں فیصلہ کن کردار حاصل رہا ہے۔ جمال عبد الناصر کے زمانے سے لے کر آج تک مصر کے تمام صدور فوجی رہے ہیں۔ حالیہ 1 سال کے عرصے کو جب اخوان المسلمین کے نمائندے کی حیثیت سے مرسی مصر کے صدر تھے، مصری تاریخ کا استثنائی دور کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے دوران جو بات ناقابل انکار ہے وہ خطے کی رجت پسند عرب حکومتوں اور امریکہ کی جانب سے مصر کے اقتدار میں فوجیوں کی واپسی کے نظریے کی حمایت کا معاملہ ہے، جسے کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مصر میں مبارک ازم کی واپسی اور صورتحال کے انقلاب پہلے والی حالت کی جانب پلٹنے کے مترادف ہے۔
مصر کی سیکورٹی فورس نے معزول صدر مرسی اور اخوان المسلمین کے متعدد رہنماؤں کے خلاف مقدمے کی سماعت سے قبل قاہرہ پولیس اکیڈمی کے اطراف کی سڑکوں کو سیل کر دیا ہے۔ قاہرہ میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں نے منگل کو بختربند گاڑیوں اور فوج کی دیگر گاڑیوں کو بھی اس عمارت کے اطراف میں تعینات کر دیا، جہاں معزول صدر محمد مرسی کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے 20 رہنماؤں کو مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے قاہرہ میں پولیس اکیڈمی میں منتقل کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی، ان کے معاون محمود عزت، مصری پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر محمد البلتاجی اور اسام الوریان اخوان المسلمین کے وہ ممتاز رہنما ہیں جن کے خلاف منگل کو مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے۔ شام کے بحران کے پرامن حل کے لیے جنیوا 2 کانفرنس کے تحت دمشق حکومت اور مخالفین کے درمیان براہ راست گفتگو میں تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹر میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی وفد کی تجویز مخالفین کے وفد نے مسترد کر دی ہے۔
جنیوا 2 کانفرنس کے تحت سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹروکس میں حکومت شام اور غیر ملکی حمایت یافتہ مخالفین کے درمیان جاری مذاکرات انتقال اقتدار کے معاملے پر پیدا ہونے والے اختلافات کے باعث تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں اس وقت تعطل پیدا ہوا جب غیر ملکی حمایت یافتہ مخالفین نے جنیوا 2 کانفرنس کے لیے حکومت شام کے تدوین کردہ بیان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس بیان میں اس بات کو قبول کرنے کی بات کی گئی تھی کہ شامی عوام کو باہر سے مسلط کردہ قواعد و ضوابط اور دباؤ کے بغیر اپنے ملک کے لیے سیاسی نظام حکومت کے انتخاب کا موقع دیا جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غیر ملکی حمایت یافتہ مخالفین نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کو شام میں انتقال اقتدار کے معاملے پر مرکوز ہونا چاہیے۔ فرانس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بھی شامی وفد کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شامی حکومت کے بیان میں ملک کو بحران سے نکالنے اور عوام کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے بچانے کے لیے اہم اصول و قواعد بیان کیے گئے تھے۔ ادھر شام کے وزیر اطلاعات عمران الزعبی نے مخالفین کی جانب سے سرکاری وفد کے بیان کو مسترد کیے جانے کو ان کی دہشت گردانہ ماہیت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ جنیوا 2 کانفرنس میں شامی حکومت کے پیش کردہ 7 نکاتی بیان میں حلب میں جنگ بندی، موجودہ صدر کے اختیارات اور مستقبل کے بارے میں کسی بھی منصوبے کی سختی کے ساتھ مخالفت اور انتقال اقتدار کے بارے میں ہونے والے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے شام کے اندر انعقاد کی تجاویز شامل ہیں۔ شام کے وزیر اطلاعات نے مخالفین کی جانب سے تجاویز مسترد کیے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب، قطر، اسرائیل اور امریکہ مخالفین کے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جنیوا 2 مذاکرات میں کسی معجزے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ مونٹروکس میں اب تک مذاکرات کے نتائج کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے اخضر ابراہیمی کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے فریقین کے نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ مذاکراتی عمل کے خفیہ رکھے جانے کی پاسداری کریں اور صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے مزید کہا کہ فریقین کے نمائندوں کے درمیان منگل سے جنیوا 1 کانفرنس کے نتائج کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔
مغربی عراق میں دولت الاسلامیہ فی العراق و شام داعش نامی دہشت گرد گروہ کے خلاف فوجی آپریشن بدستور جاری ہے اور 1 ماہ کے اندر کم سے کم 200 غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔
عراق کے دفاعی ذرائع نے بتایا ہے کہ مغربی صوبے الانبار میں گزشتہ 1 ماہ سے جاری فوجی آپریشن کے دوران دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نامی دہشت گرد گروہ کے کم سے کم 200 غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق فلوجہ کے علاقے البو فراج میں دہشت گردوں کے خلاف مسلح قبائل اور فوج کی مشترکہ کارروائی کے دوران 20 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ عراقی فوج نے الضابط، الجمہوریہ، الملعب اور اتاش سمیت البو فراج کے متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ صوبہ الانبار میں آپریشن کمانڈر جنرل رشید فلیج نے کہا ہے کہ صوبے کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر پاک کرنے تک کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے داعش گروہ کے متعدد خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگانے کے بعد ہیلی کاپٹروں کی مدد سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی اور اسلحہ جاتی نقصان پہنچا ہے۔ اس سے پہلے صوبہ صلاح الدین میں دہشت گرد گروہ داعش کا سرغنہ ابو بکر العراقی بھی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کی فوج نے 3 طرف سے فلوجہ شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور شہر میں موجود دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش کے مسلح عناصر عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فوج اب تک دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ دریاسنا عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب مغربی عراق میں سرگرم مسلح دہشت گردوں کی اسلحہ جاتی اور مالی حمایت کر رہا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عراقی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے بھی اپنے ملک میں بیرونی مداخلت کا انکشاف کرتے ہوئے خلیج فارس کے بعض ساحلی عرب ملکوں پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا۔ حکومت عراق کا کہنا ہے کہ اس کے پاس شواہد اور دستاویزات موجود ہیں جن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ خلیج فارس تعاون کونسل کے تمام ممالک عراق کی بدامنی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہرحال عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کر کے دم لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد شام سے عراق میں داخل ہو رہے ہیں اور عراق میں بھی شام جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق ان کا ملک شام نہیں ہے اور وہ عرب ملکوں کو دہشت گردوں کے ذریعے عراق کو شام بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔
یوکرین میں وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم میکلائی آداروف نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ اقدام ملک میں بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ایک کوشش قرار پا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ بحران ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے خطرناک بن سکتا ہے اور حکومت بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ ایک ایسے وقت دیا جب ملک میں پچھلے کئی ہفتے سے پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس دوران یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج کیتھرین ایسٹن نے یوکرین کے دونوں ہی فریقوں سے کہا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ترک کر کے ملک کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کریں۔ کیتھرین ایسٹن نے کہا کہ سیاسی بحران کو حل کرنے کا بہترین طریقہ بات چیت ہے اور اسی طریقے سے فریقین اپنے اختلافات کو حل کر سکتے ہیں۔ کیتھرین ایسٹن جمعرات اور جمعے کو کیف کا دورہ کرنے والی ہیں۔ یوکرین میں سیاسی بحران اس وقت شروع ہوا جب صدر یانکووچ نے گزشتہ نومبر کے مہینے میں یورپی یونین کے ساتھ اقتصادی معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت کے مخالفین نے پچھلے ہفتے سے اپنے مظاہروں میں اور شدت پیدا کر دی جب حکومت نے مظاہروں پر پابندی یا انہیں محدود کرنے کا قانون پاس کیا۔ مظاہرین نے پچھلے دنوں کئی سرکاری عمارتوں من جملہ وزارت قانون اور وزارت صنعت کی عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ کراچی میں بے قصور شیعہ نوجوانوں کی گرفتاری پر عوام نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بے قصور شیعہ نوجوانوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی میں بے قصور شیعہ مسلمانوں کی گرفتاری پر شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ قیدیوں کی ماؤں کا کہنا ہے حکومت ان کی رہائی کے لیے جلد از جلد اقدامات کرے۔ کراچی کی پولیس کے لیے کہاوت مشہور ہے کہ یہ گونگے کو بھی بولنا سکھا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ان بے گناہ شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جنہیں عباس ٹاؤن، انچولی، رضویہ سوسائٹی اور گلبہار کے علاقے سے پولیس اور رینجرز نے صبح سویرے گھروں سے گرفتار کر لیا اور اس قدر بدترین تشدد کیا کہ رہائی پانے والے بیشتر افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور باقی بے گناہوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے قتل کے کئی مقدمات قائم کر دیے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسیر شیعہ نوجوانوں کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ گھروں سے سوتے لڑکوں کو اٹھا کر جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا۔
میں بے قصور کی ماں ہوں اور میرے بچے کو بھی گھر سے سوتے میں اٹھا کر کے لے کر کے گئے ہیں بے قصور، اور اس کے اوپر مقدمے ڈال دیے، 13D کا مقدمہ ڈال دیا، قتل کا مقدمہ ڈال دیا، ہنگامہ آرائی کا، فائرنگ کا، اتنے مقدمے ڈالے ہیں قتل کا، اقدام قتل کا، کہ اتنے زیادہ مقدمات ڈال کر کے اس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بے گناہی کی، اگر ہم آپ کے جا کر کے گواہی دے دیں گے تو ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔
کراچی میں شیعہ مسلمانوں کی شہادتیں اور انہی کی گرفتاریاں نئی بات نہیں۔ اس سے قبل بھی کراچی کے علاقے حسین آباد، جعفریہ میں 2 درجن سے زائد نوجوانوں کی گرفتاری پر ان کے پیاروں نے احتجاج کیا اور قانون کے ٹھیکے داروں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کے پیارے دہشت گرد نہیں۔ اتر مہلی سے وحدت مسلمین کے رہنماؤں نے بھی مطالبہ کیا کہ بے گناہ شیعہ مسلمانوں کو فوری رہا کیا جائے، جبکہ اسیروں کے گھر والے بھی انصاف کے لیے حکومت کے منتظر ہیں۔ اسیر ہونے والے افراد کے گھر والوں کا کہنا ہے حکومت جانبداری کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کرے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
تھائی لینڈ میں سینکڑوں مظاہرین نے کابینہ کے اجلاس کے باہر اجتماع کر کے وزیر اعظم یونگ لک شناواترا کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ تھائی لینڈ کی حکومت نے بھی مخالف رہنماؤں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے دارالحکومت بینکاک کے بڑے بڑے چوراہوں پر قبضہ ختم نہیں کیا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف مخالفین کے رہنما کا کہنا ہے کہ جن سرکاری عمارتوں پر مظاہرین نے قبضہ کر رکھا ہے ان کو چھوڑنے کے لیے وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ مخالفین کے رہنما سوتھیپ تاؤ گوسبان نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ مخالفین سے مذاکرات کی کوشش نہ کرے کیونکہ وہ سرکاری عمارتوں پر اپنا قبضہ ختم نہیں کریں گے۔ تھائی لینڈ میں مظاہرین نے بینکاک کے سات اہم اور بڑے چوراہوں کو بند کر کے عملی طور پر بینکاک کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ تھائی لینڈ کی حکومت نے مظاہرین سے کہا ہے کہ محصور علاقوں تک رسائی کے لیے سرکاری حکام سے مذاکرات کریں۔ تھائی لینڈ میں یہ صورتحال ایک ایسے وقت جاری ہے جب ملک میں آئندہ 3 فروری کو عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے۔ تشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تہران میں ایلڈر گروپ سے ملاقات میں صدر مملکت کی گفتگو۔ مصر کا بحران، معزول صدر مرسی کے مقدمے کی سماعت اور جنرل عبد الفتاح السیسی کو بطور صدر اقتدار میں لانے کی تیاری۔ شام کے بحران کے حل کے لیے جنیوا 2 کانفرنس، حکومت اور مخالفین کے وفود میں براہ راست گفتگو میں تعطل۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahitv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔